ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله عليه وسلم. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض اچھی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومین سید مسعود رضا، سید ریاضت علی جعفری، سیدہ یوسف بیگم، سیدہ طیبہ جعفری، سید طفیل شاہ مرحومین کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے گفتگو کو میں نے شروع کیا تھا قیامت کے سلسلے میں. آج کی مجلس چونکہ شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے، اس لیے اس سلسلے کو آج روک کر کچھ امام کے سلسلے میں عرض کروں گا. انشاءاللہ کل سے پھر اسی سلسلے کا آغاز ہوگا. خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہر خالق کا یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کی ہدایت کا انتظام خود کرے. جس نے جو چیز بنائی ہے وہ چیز کس طرح سے استعمال کی جائے، کس راستے پر اسے چلایا جائے، یہ اسی کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہم نے کیوں بنایا ہے اسے. انسان کو پیدا اللہ نے کیا، اللہ نے اگر ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ ہم نے خود سے نہیں بنائے، یہ آنکھیں ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ زبان ہماری تخلیق نہیں ہے، یہ کان ہماری آفرینش نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ ہم نے بنایا ہوتا تو ہمیں اختیار تھا کہ ہم جہاں چاہتے اس ہاتھ کا استعمال کرتے. اگر یہ زبان ہماری بنائی ہوئی ہوتی تو ہمیں یہ پورا اختیار تھا کہ ہم اس زبان سے چاہے سچ بولتے چاہے جھوٹ، چاہے حق بولتے چاہے باطل. اگر ہم نے یہ آنکھیں خود بنائی ہوتی تو ہمیں یہ حق پہنچتا تھا کہ ہم جو چاہیں دیکھیں، نہ کوئی حرام کی قید نہ کوئی حلال کی بندش. لیکن نہ ہم ہاتھ کے خالق ہیں، نہ ان آنکھوں کے خالق ہیں، نہ اس زبان کے خالق ہیں، نہ اس کان کے خالق ہیں. لہذا ہمیں یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں سنیں، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں کہیں، جس نے بنایا ہے اسی کا حق یہ پہنچتا ہے، جس چیز کی اجازت دے گا اس کان سے وہی سن سکتے ہیں، جس چیز کی اجازت دے گا ان آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا انسان مجبور ہے اس کے حکم کو ماننے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو آزاد ہیں، یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام، یہ تو ہماری آزادی پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یقیناً اگر آپ نے خود بنایا ہوتا تو کوئی آپ کو پابند نہیں کر سکتا تھا، اور جس نے بنایا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو جو ہے پابند نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان پہ اگر کوئی تالے ڈال سکتا ہے تو وہی ڈال سکتا ہے جس نے زبان خلق کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جو تمہیں یہ طاقتیں عطا کی ہیں، یہ قوتیں عطا کی ہیں، انہیں کیسے استعمال کرنا ہے یہ بتانے کے لیے ہم نے کچھ پیشوا، کچھ امام بنائے ہیں، جن کا کام کیا ہے کہ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے، یعنی وہ بھی اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کی روشنی میں، ہمارے حکم کے مطابق وہ ہدایت کرتے ہیں۔ ان کے صفات کیا ہیں؟ اَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان اماموں پر ہم نے نیک اعمال کی وحی کر دی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نماز قائم کرنے کی، اور ان پر وحی کی ہے زکات ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی شان یہ ہے وہ ہر وقت ہمارے اطاعت گزار رہتے ہیں۔ کانو لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار کا میں نے اگر ترجمہ اطاعت گزار کیا ہے، اس لیے کہ عبادت کی روح ہے اطاعت، عبادت کی روح اطاعت ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے ایک روح ہوتی ہے، جیسے ہمارا ایک جسم ہے ایک روح ہے، اگر روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جسم کا اسی وقت تک احترام کیا جاتا ہے جب تک اس کے اندر روح پائی جائے، اسی طرح سے عبادت کا ایک پیکر ہے ایک عبادت کی روح ہے، نماز عبادت کا پیکر ہے، روزہ عبادت کا پیکر ہے، حج عبادت کا پیکر ہے، جہاد زکات خوم رکوع سجود جتنی بھی جتنے اعمال اور افعال ہیں یہ سب ہیں پیکر عبادت، ان کی روح ہے حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ عزیزو اگر آپ نماز پڑھیں اور نیت قربت کی نہ ہو یہ نماز نماز ہوگی؟ اگر آپ حج کرنے گئے مگر نیت قربت کی نہیں ہے، روزہ رکھا مگر نیت قربت کی نہیں ہے، نہ یہ حج قبول ہے نہ یہ روزہ قبول ہے نہ یہ نماز قبول ہے، تو روح عبادت ہے تسلیم۔ اگر حکم خدا کے سامنے تسلیم ہے تو کانو لنا عابدین، یعنی یہ وہ بندے ہیں کہ ہر لمحہ ہر وقت ان کی نگاہ کیا رہتی ہے کہ معبود کا کیا حکم ہے، اور ہمیشہ یہ اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے امامت کی آٹھویں کڑی کی آج شہادت کی شب ہے، جسے اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یوں تو ہمارے بچے بچے جانتے ہیں کہ امام کتنے، 12، نام بھی اکثر بچوں کو بھی یاد ہوگا، بلکہ شاید تمام بچوں کو نام یاد ہوگا، کیونکہ ابھی تک بہرحال یہ ماؤں کا احسان ہے کہ وہ اپنی آغوش تربیت میں یہ چیزیں یاد کرا دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ بہرحال یہ کہنا پڑتا ہے کہ 12 میں سے اگر حالات ائمہ پوچھے جائیں تو ایک دو کے علاوہ، ان کا جو قصور نہیں ہے کیونکہ جو سنتے ہیں وہی تو بیان کر سکتے ہیں، ایک ہی دو امام ہیں جن کا تذکرہ ہمارے ہاں باقاعدہ ہوتا ہے، بقیہ ائمہ یا ان کی ولادت و شہادت آتی ہے گزر جاتی ہے، کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی مجلس ہے نہ کوئی محفل ہے، جیسے یہ ہمارے امام ہیں ہی نہیں۔ اور اگر کسی بندے خدا کو توفیق ہو گئی ان کی شہادت یا ولادت کے موقع پر کوئی پروگرام کرنے کی، اگر ولادت ہے تو محفل، اگر شہادت ہے تو مجلس، اور اگر ہم جیسے لوگوں کو بلا لیا گیا پڑھنے کے لیے، تو ہم نے ایک حدیث کا سہارا لیا کہ حضور نے فرمایا کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، ہمارا پہلا محمد، وسط محمد، آخر محمد، سب کے سب محمد، جس محمد کا بھی تذکرہ کر تو دوسرے کا ہو گیا. اب ولادت ہے یا شہادت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی؟ اور ہم بجائے اس کے کی نویں امام کا تذکرہ کریں، ہم لے کر کے خیبر اور خندق بیٹھ گئے. میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، اسے ایک ہی ہیں، اگر ہم نے ان کا تذکرہ کر دیا تو ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. اس حدیث کے بہانے ہم نے پھر اپنے نوجوانوں کو نویں امام کے حالات سے غافل ہی رکھ دیا. اچھا، یہ استدلال ہر جگہ نہیں مانا جاتا. اگر فرض کیجیے عاشور کے دن کوئی امام محمد تقی علیہ السلام کا مسائل پڑھنے لگے، قبول ہوگا؟ ہاں، کوئی مانے گا؟ ابھی حدیث یاد نہیں رہے گی کیا؟ ولونا محمد، اوسطونا محمد، ہم نے اگر اوسط کا تذکرہ کیا تو تذکرہ ہو گیا، قبول نہیں ہوگا. اگر 13 رجب کو کوئی شخص 11ویں امام کے حالات بیان کرنے لگے تو سماج اسے برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا ہے. لیکن 11ویں امام کی محفل میں اگر پہلے امام کا تذکرہ ہو جاتی، حدیث آ جاتی ہے. حدیث اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے استعمال غلط کیا اس کا. واقفیت تو ہمیں سب کی ہونی ہے. آج کوشش کروں گا کہ جتنا وقت ہے کم سے کم بچے اس امام سے واقف ہو سکیں. کون ہے یہ امام؟ مختصر معرفت اگر لینا چاہیں، امام کس سن میں پیدا ہوئے؟ دو روایتیں ہیں، 148 میں یا 153. بعض روایتوں میں ہے کہ سن 148 ہجری میں ولادت ہوئی، بعض روایتوں میں کہ سن 153 ہجری میں ولادت ہوئی. تاریخ ولادت بنابر روایت مشہور، اس میں بھی اختلاف ہے، مگر بنابر روایت مشہور 11 ذی القعدہ. اور شہادت سن 202 ہجری یا 203 ہجری. مشہور روایتیں یہاں دو ہیں، 117 تاریخ اور 117 ماہ سفر اور 1 آخر ماہ سفر. کہ عام طور سے ایران وغیرہ میں خود یہ جو ہے مشہد مقدس میں جو تاریخ مانی جاتی ہے وہ آخر ماہ سفر. پورا ملک جو ہے چھٹی رہتی ہے، بند جلوس وغیرہ نکلا کرتے ہیں، وہ اس کو مناتے ہیں. ہم لوگوں کے عام طور سے جو مشہور ہے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں وہ یہی مشہور ہے. بہرحال یہ دو تاریخ ہیں. سن 183 ہجری میں منصب امامت پر فائز ہوئے. اگر سن 203 میں شہادت مان لیں تو مدت امامت کتنی ہے؟ 20 سال. ان 20 برسوں میں سے 17 برس امام کے گزرے ہیں مدینے میں اور 3 برس خراسان میں. والد کے نام سب بچے جانتے ہی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. مادر گرامی خیزران یا نجمہ، نجمہ یا خیزران، یہ بظاہر کنیز ہیں. بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ روایت بھی پیش کروں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا. بظاہر کنیز ہیں لیکن در حقیقت یہ کنیزی ایک ذریعہ ہے پاک رحم کو پاک صلب تک پہنچانے کا. روایت ہے ابن بابوے عجون الاخبار میں لکھتے ہیں کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشام سے کہا، ہشام مغرب کا برتا فروش تاجر آیا یا نہیں؟ مغرب سے مراد یہ الجزائر، مراکش وغیرہ کا ایریا جو ہے یہ کہلاتا ہے مغرب. مغرب کا بردا فروش تاجر آیا یا نہیں آیا؟ ہشام نے کہا نہیں، مولا نہیں آیا. مولا نے کہا نہیں، آ گیا، جاؤ دیکھو. چلو دونوں ساتھ چلے، گیٹ معلوم ہوا کہ ہاں وہ آ چکا ہے. مولا نے کہا کہ جو تمہارے پاس کنیزے ہیں انہیں دکھاؤ، ٹیسٹ کرو. اس نے 9 کنیزے دکھائی، مولا نے سب کو رد کر دیا. کہا کوئی اور ہے؟ کہا ایک کنیز بیمار ہے، کہا اسے لاؤ.
कहा नहीं वो मैं नहीं ला सकता, उसने इनकार कर दिया, वापस चले आए। दूसरे दिन फिर मौला ने हिशाम को भेजा, कहा तुम जाओ जो कीमत मांगे उसे दे दो, जो कीमत मांगे। हिशाम दोबारा आए, आने के बाद इकरार किया, कहा तुम्हें तो बेचना तो है ही है, बोलो क्या लोगे। उसने एक भारी कीमत मांगी, हिशाम ने कहा मंजूर। मामला जब हो गया तो उसने कहा ये बताओ जो कल तुम्हारे साथ आए थे वो कौन थे। हिशाम ने कहा बस मैं इतना बता सकता हूं कि वो जो है बनी हाशिम के फर्द थे। लेकिन ये चक्कर क्या, तुम इतना पूछ क्यों रहे हो। कहने लगे भाई ये कनीज का किस्सा बड़ा अजीब है, मैंने इसके मगरिब के दूर दराज तरीन इलाके से इसे खरीदा था, मेरा मकसद था इसे अपने लिए रखना। जब मैं खरीद के चल रहा था एक अहले किताब की औरत मिली, उसने कनीज को देखते ही कहा कि इसको तुमने किस इरादे से खरीदा है, कैसे अपने लिए। कहा खबरदार इसके करीब मत जाना, ये कनीज मखसूस है खैर अहले अर्ज के लिए, और एक बच्चा इसके बदन से पैदा होगा जिसको मशरिक व मगरिब से इमाम तस्लीम करेंगे, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हिशाम ले क्या है कनीज को मौला के यहां। कुछ दिनों के बाद बतन मुबारक में हमल का एहसास, आमतौर से हमल में जो संगीनी होती है जनाब नजमा बयान करते कोई उसका एहसास नहीं, और दौरान हमल में तस्बीह और तहलील की आवाजें सुना करती थी, तस्बीह और तहलील की आवाजें सुना करती थी। जब पैदाइश हुई है इमाम दुनिया में तशरीफ लाते ही आपने अपने हाथों को जमीन पर रखा और चेहरे को आसमान की तरह उठा करके कुछ जबान से कहना शुरू किया, मैं उसे समझ न सकी, मैं हैरान थी परेशान थी, कितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, सातवें इमाम, और आने के बाद कहते खैजरा मुबारक हो मुबारक, तुम्हारे घर में हुज्जतुल्लाह पैदा हुआ है, वली ये खुदा पैदा हुआ है, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुबारकबाद देते हैं इमाम, आठवें इमाम बड़े हो रहे हैं, खुदा जिसको हादी बना के भेजता है उसका तारुफ भी खुद कराता है, ताकि और इस तरह से तारुफ कराता है तो बहाना ना कर सके मुझे खबर न हुई, बहाना ना कर सके। जब पहले इमाम की तारुफ का मौका आया, एक लाख के मजमे में तारुफ कराया, हाथों पे उठा के तारुफ कराया, काफिले को रोक करके तारुफ कराया, कोई बहाने का मौका ना रहे। उसके बाद पैगंबर ने नाम बेनाम बलदियत के साथ 12 इमाम तक आने वाले सारे इमामों का तारुफ कराया, और फिर हर इमाम अपने बाद के इमाम का तारुफ करा के जाता था। रसूल ने तारुफ कराया और आने वाले जाने वाले इमाम ने आने वाले इमाम का तारुफ कराता था, और साथ साथ एजाजी कुवत के जरिए अपने मनसब को साबित करता था, क्योंकि उधर से आने वाला हर हादी लकद अरसलना रसूलना बिलबैनात, अल्लाह जब भी अपने किसी हादी को भेजता है तो उसे मोजजा दे करके भेजता है, वरना हर आदमी दावा कर देगा हम भी उधर से आए हैं, हम भी रसूल हैं, हम भी इमाम हैं, तो बेचारे सुनने वाले क्या करेंगे। ताकि कोई गुमराही में पड़ा न रह जाए, हुज्जत तमाम हो जाए, उसे वादे तौर से उसका ऐलान भी और मोजज़े साथ लेकर के आता है। लेकिन यह भी अजब बदकिस्मती है इंसान की, कुरान कहता है कि मा तातीहिम मिन आयतिम मिन आयात रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, जब कभी इनके पास इनके परवरदिगार की कोई निशानी आती है तो कुछ बीमार दिल उसका इंकार कर बैठते हैं। खुली हुई और आश्कार निशानियों के बावजूद जरा पैगंबर के बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। मौलाए कायनात के बाद मौलाए कायनात के मानने वालों में तो खैर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, लेकिन इमाम हुसैन के बाद शिया बट गए, इमाम हुसैन के मानने वाले तकसीम हो गए। कुछ ने इमाम हुसैन के बाद चौथे इमाम को मान लिया और कुछ ने मोहम्मद हनफिया को माना, जबकि मोहम्मद हनफिया खुद इमाम सज्जाद की इमामत के कायल, हजरत असवद के पास जब आए हैं हजरत असवद ने गवाही दी
چوتھے امام کی جو ہے وہ شہادت کے موقع پر شاہ کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی کچھ وہ تھے جو گمراہ ہوئے اور گمراہ ہو کر کے محمد حنفیہ کو امام مانتے رہے، مدعی سست گواہ چست، وہ خود اپنی امامت کے قائل نہیں، وہ خود اپنی امامت کو نہیں مان رہے ہیں، یہ کچھ ہیں جو ان کی امامت کو مان رہے ہیں یا کچھ لوگ منوا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ فرقہ کہلایا کسانیہ، چوتھے امام کے بعد پھر شیعہ بٹ گئے، جو چوتھے امام تک آ گئے تھے وہ پھر بٹ گئے، کچھ نے پانچویں امام کی امامت کو مانا اور کچھ نے چوتھے امام کے بیٹے زید شہید کی امامت کو قبول کر لیا، جبکہ خود زید شہید قائل نہیں اپنی امامت کے، خود وہ قائل نہیں، وہ کہلائے زیدیہ، زیدی اور ہیں زیدیہ، زیدی امام کی اولاد ہیں اور زیدیہ امام کو ماننے والے ہیں، وہ کہلائے زیدیہ، پانچویں امام کے بعد بظاہر کوئی فرقہ نہ بنا، لیکن چھٹے امام کے بعد شیعوں میں کئی فرقہ بن گئے، کچھ وہ جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو مانا امام، جبکہ اسماعیل کا انتقال امام کی زندگی ہی میں ہو چکا تھا، بات کا سوال ہی نہیں تھا، اچھا یہ اسماعیل کو امام ماننے والے بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ وہ ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اسماعیل کا انتقال نہیں ہوا ہے، اسماعیل تو زندہ ہیں، وہی مہدی ہیں اور وہ ظہور کریں گے آخر زمانے میں، اور کچھ وہ جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا اور کہا ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل امام ہوئے، اور کچھ نے عبداللہ افتح کو امام مان لیا، وہ بھی امام کے بیٹے، اور کچھ نے محمد دیباج کو امام مان لیا، وہ بھی امام کے بیٹے، اور کچھ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانا، اسماعیلیہ سلسلہ آج تک باقی ہے، پھر ان کے اندر تقسیمیں ہوئی ہیں، دروس بنے، بہرے بنے، آغا خانی بنے، نداری بنے، اور کون کون بنے خود ایک تفصیل ہے، ساتویں امام کے بعد پھر شیعہ بٹ گئے، ساتویں امام کے بعد شیعہ پھر بٹے دو گروہ میں، ایک کہلایا قطعیہ، ایک کہلایا واقفیہ، یہ واقفیہ کون کہلائے، امام کے جس وقت ساتویں امام ہارون کی قید میں تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساتویں امام مدتوں ہارون کی قید میں رہے اور آپ کی شہادت بھی قید خانے ہی میں ہوئی، جس وقت امام قید خانے میں ہیں امام کے ایک نمائندے ہیں، ایک وکیل ہیں جو خمس وغیرہ جمع کرتے ہیں، حیان بن سراج جن کا نام ہے، حیان بن سراج، حیان بن سراج کے پاس خمس کی رقم جمع ہو رہی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ خاتمہ بخیر بہت اہم ہے، بہت سے لوگ ابتدا میں اچھے ہوتے ہیں بعد میں بہک جاتے گمراہ ہو جاتے ہیں، حیان بن سراج کا وہ مقام ہے کہ امام کی نمائندگی ان کے پاس ہے، وکالت امام کی ان کے پاس ہے، خمس کی رقم جمع کر رہے ہیں، انہیں یہ اندازہ تھا کہ امام قید سے چھوٹ کے آنے والے نہیں ہیں، رفتہ رفتہ نیت اس پیسے پہ خراب ہوئی، اور اس پیسے سے انہوں نے گھر خرید لیا، باغات خرید لیے، گھوڑے خرید لیے، پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لیا، جب تک امام قید میں ہیں تو پوچھنے والا نہیں ہے، ابھی تو امام ہے، امام کی طرف سے نمائندگی ان کے پاس ہے، لیکن جب امام کی شہادت ہو گئی اور جب شہادت کے بعد ظاہر سے بات ہے نیا امام آئے گا اور اب نئے امام کو دینا ہے حساب، پیسہ تو سارا خرچ ہو چکا ہے، لہذا اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جس ساتویں امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے وہ تو زندہ ہے، وہی ہے مہدی، مہدویت کا دعویٰ کئی عدد ہے بیچ میں، وہ ہے مہدی، تو جب ساتواں شہید ہی نہیں ہوا تو آٹھویں کی باری کہاں پہ آئے گی، لہذا یہ جو آٹھویں ہیں یہ امام نہیں ہیں، یہ جنہوں نے ساتویں کو غائب مان لیا وہ چلے گئے پردے غیب میں، یہ کہلائے واقفیہ، رک جانے والے، ساتویں پر رک گئے، اور جنہوں نے آٹھویں کو مانا وہ کہلائے قطعیہ، جو ہم لوگ ہیں، اب اسی دور میں جب واقفیہ اور قطعیہ کی جنگ چل رہی تھی، اختلافات چل رہے تھے، تو محمد بن بشیر نامی ایک غالی نے اس سے ایک نیا فائدہ اٹھایا اور اس نے ایک نئے فرقے کو جنم دے دیا، فرقہ ممتورہ اس کا عقیدہ یہ تھا, تناسب کے قائل تھے, اللہ گون کے ہندوؤں والا قیامت کے اس طرح قائل نہیں تھے, تناسب کے قائل, اور دوسرے اباحۂ محرمات, یعنی سب کچھ حلال ہے کچھ حرام نہیں. ایسے فرقے کو تو پذیرائی مل نہیں ملنا ہے, سب حلال سب مباح کچھ حرام نہیں ہے, سب چیز جائز. ایسے ماحول میں آٹھویں امام نے امامت کے منصب کو سنبھالا ہے, اتنا خطرناک دور ہے. ایسے میں امام کو اپنے فریضہ ہدایت کو انجام دینا ہے. یہ تھوڑا میں نے واقعات اس لیے بیان کیے کہ امام کے زمانے کا اور امام کے کام کی عظمت کا اندازہ ہو سکے کہ کن حالات میں امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے. امام نے فریضہ امامت کو شروع کیا. عزیزو, حقائق پر پردہ کتنا ہی ڈالا جائے مشک چھپائے نہیں چھپتی. بس شرط یہ ہے کہ انسان کو زکام نہ ہو. اگر زکام ہے تو وہ خوشبو مشام تک نہیں پہنچ سکتی. کچھ کو زکام ہوتا ہے کفر کو, کچھ کو زکام ہوتا ہے شرک کا, کچھ کو زکام ہوتا ہے نفاق کا, کچھ کو زکام ہوتا ہے دنیا پرستی کا. جن کو کفر و شرک و نفاق و دنیا پرستی کا زکام تھا, وہ اس گل محمدی کی خوشبو کو محسوس نہ کر سکے. لیکن جو سلیم التبا تھے انہوں نے امام کی امامت کو پہچان لیا اور امام کے ساتھ رہے. دن بدن امام کی عظمت بڑھتی رہی, حلقے امامت وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا, لوگ کھچ کھچ کے امام کے دروازے پہ آنے لگے. علم امام, اخلاق امام, زہد امام, عبادت امام, شجاعت امام, ذبادت عام و خاص ہونے لگی. خلیفہ وقت گھبرا گیا. خلیفہ کون ہے اس زمانے میں؟ مامون عباسی گھبرا گیا. انہی ایام میں علویوں کی انقلابی تحریکیں بھی کافی اوج پہ تھیں. ادھر مامون اور امین کا اختلاف جھگڑا. امین ایک تیر سے کئی نشان لینا چاہتا ہے. ایک طرح سے تو یہ چاہتا ہے کہ عوام میں امام کی عظمت گھٹائی جائے. یہ جو لوگ کھچ رہے ہیں امام کی طرف, ظاہر سے بات ہے ادھر جائیں گے تو ادھر تو سناٹا ہو ہی جائے گا. جب ادھر چلے جائیں گے ادھر سناٹا ہو جائے گا. تب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگ امام کی طرف نہ جائیں. اور جو انقلابی تحریکیں علویوں کی چل رہی ہیں, جس میں خدشہ یہ ہے کہ کہیں امام کی حمایت انہیں حاصل نہ ہو, اسے بھی کنٹرول کیا جا سکے. اس تحریک کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنے اقتدار کو بھی جو ہے مضبوط بنانا ہے, امام کے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے لینا ہے. سازش کو شروع کرتا ہے کہ امام کو اپنے پاس بلا لے. امام کا زہد مشہور ہے, لوگوں میں امام کے زہد کا چرچا ہے, ان کے تقوی کا چرچا ہے. ہر انسان کو اپنے پہ قیاس کرتا ہے نا کہ باقاعدہ یہ زاہد ہیں اس لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اور جب حکومت کی رنگینیاں ان کے ہاتھ آ جائیں گی پھر کہاں کا زہد اور کہاں کا تقوی. لہذا بہتر یہ ہے کہ انہیں حکومت میں شامل کر لیا جائے. شامل اقتدار ہونے کے بعد پھر تو یہ ہماری مٹھی میں ہوں گے. یہ لوگوں کو اپنی امامت کی دعوت دے رہے, جب یہ ہمارے ولیہد بن جائیں گے تو ولیہد بننے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ حکومت کو آپ نے مان لیا. یہ ان کے بعد ہم, یعنی یہ حق ہے, یہ جائز ہے. بہت ساری حکومتیں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو توڑنے کے لیے دو چار کو اپنی حکومت میں شامل کر لیتی ہیں. اور جہاں وزارت مل گئی اب تو ظاہر سی بات ہے کہ مخالفت نہیں کرتا, کیونکہ اگر یہ گئے تو ہم بھی گئے. تو آدمی قیاس کرتا ہے اپنے اوپر. اس نے دیکھا تھا مامون کے سامنے عبد الملک بن مروان کی تاریخ تھی. عبد الملک بن مروان خلیفہ القرآن کہا جاتا تھا پہلے. شب و روز وہ قرآن کے ساتھ رہتا تھا, لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ تم خلیفہ بن گئے, اس نے قرآن کو بند کر کے تاک پر رکھا کہ ہاذا خلاف بینی و بینک, ختم. جب تک حکومت نہ ملی تھی تب تک قرآن بھی ہے, عبادت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو سوچ رہا کہ امام کو شامل کر لیتے ہیں اپنی حکومت میں, تو شامل کرنے کے بعد نہ ان کا وہ تقویٰ رہ جائے گا, نہ ان کا وہ زہد رہ جائے گا, نہ عوام میں ان کی جو ہے مقبولیت رہ جائے گی. پھر ظاہر سی بات ہے جب اعوذ باللہ اس کے خیال میں ان کا حقیقی چہرہ جب لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو جو ان کی آج پوزیشن ہے وہ نہ رہے گی اور ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی. لیکن عجیب ہیں یہ لوگ, آزمائے کو آزماتے ہیں, جبکہ آزمودے را آزمودن خطاس, آزما چکا ہے اس کا باپ ہارون ان کے والد کو. جب ساتویں امام کو ہارون نے قیدخانے میں ڈالا تھا تو امام کا عالم کیا تھا؟ ساتویں امام کا شب و روز عبادت میں مشغول ہیں, اور یہ چرچے بہرحال قیدخانے کی دیواروں سے نکل کے لوگوں کے کانوں تک پہنچتے تھے. تو ہارون نے سوچا کوئی ایسی سازش کی جائے, کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی توجہ عبادت سے ہٹ جائے. اور اس نے ایک نہایت خوبصورت سفین و جمیل عورت کو بھیج دیا قیدخانے میں, جس کا کام ہی یہی تھا کہ بڑے بڑے زاہدوں کے زہد کو توڑنا, جس کا فن ہی یہی تھا. بھاری رقم دے کر کے بھیج دیا قیدخانے میں. وہ آئی جس مقصد کے لیے آئی تھی, آئی انتظار میں ہے کہ سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم ان کو ان کی عبادت سے غافل کریں. دس منٹ, پندرہ منٹ, بیس منٹ, گھنٹہ, دو گھنٹہ, دیکھا تھا اس نے زاہدوں کو, عابدوں کو, دس بیس منٹ سجدے میں رہتے تھے. لیکن یہاں دیکھ رہی ہے تو سجدے سے ان کا جو ہے وہ سر ہی نہیں اٹھتا, سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے. یہ عورت جو بہکانے امام کو آئی تھی, ارے یہ بہکنے والے نہیں ہیں, یہ تو ہدایت کرنے والے ہیں. اللہ نے انہیں حاجی بنا کے بھیجا. جو حاجی اللہ کی طرف سے ہے وہ بہک نہیں سکتا, وہ دوسروں کی ہدایت کرنے آیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جو بہکانے آئی تھی ایک دفعہ لوگوں نے کیا دیکھا, وہ عورت خود ہی سجدے میں پڑی ہوئی ہے. ہارون کو پتا چلا, بلوایا اسے کہ میں کیا سن رہا ہوں, تجھے میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہ فلاں کام کے لیے. کہ پیسہ دیا تھا؟ کہ ہاں دیا تھا. کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کہ ہارون, جو کچھ میں نے قید خانے میں دیکھا, اگر تو بھی اس منظر کو دیکھ لیتا تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتا. تو کیا دیکھا تو نے؟ کہ ہارون, جب میں تیرے کہنے کے مطابق قید خانے میں انہیں بہکانے میں گئی, میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں. کچھ دیر میں نے انتظار کیا, جب ان کا سجدے سے سر نہ اٹھا, تھوڑا میں نے غور کیا, اب جو دیکھا, ہارون میں نے عبادت گزار بہت دیکھے ہیں, سجدہ کرنے والے بہت دیکھے ہیں, ایسا عابد نہیں دیکھا تھا. ہم نے تو یہی دیکھا تھا سجدہ کرنے والے سجدے میں کہا کرتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان قدوس سبحان قدوس, آواز یک طرفہ ہوتی تھی. لیکن ہم نے قید خانے میں کیا دیکھا؟ یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی زبان پہ جاری ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, اے میرے پاکیزہ سے پاک خدا, اے میرے بے نیاز خدا. ادھر سے آواز تو بول کو دوست کی جا رہی تھی, ادھر سے آواز آ رہی تھی لبیک لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. ہارون, میں نے ایسا منظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا, میری ساری زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی تھی. میں نے سوچا اتنا رحمت والا خدا, اتنا مہربان خدا, ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا توبہ کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا, لہذا میں بھی سجدہ ریز ہو گئی. ایک آواز تو ہے یہ محمد و آل محمد پر. تو آزما چکا تھا باپ کو کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے, ان کا تقویٰ مجبوری کا تقویٰ نہیں ہے, یہ نہ ہونے کی وجہ سے زہد نہیں اختیار کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہے ہی نہیں کھانے کو, تو کہہ دیا تو زاہد ہے, تو ہے ہی نہیں, تو آپ کریں گے کیا؟ ان کا تقویٰ اختیاری تقویٰ ہے, اجباری تقویٰ نہیں. چنانچہ آزمودے کو پھر آزما رہا ہے. رجا ابن ابی ضحاک کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مدینے سے ان کو لے کر کے آؤ, مدینے سے انہیں لے کر کے آؤ. سازش اس نے پوری تیار کر لی, لیکن عام مومن کی بھی یہ شان یہ ہوتی کہ المومنوں کا یس, مومن زیرک ہوتا, مومن بیوقوف نہیں ہوتا. مومن دشمن کی سازشوں کو بھانپ جاتا ہے, اور مومن کے پاس دشمن کی سازشوں کا توڑ اور جواب ہوتا ہے. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اگر یہ سازش کر سکتے ہیں تو اللہ کے پاس سازشوں کا توڑ بھی موجود ہے. اس کی سازش کیا ہے؟ یہ دکھا دینا کہ یہ ہمارے ہو گئے, جب یہ ہمارے ہو گئے تو ہماری حکومت جائز, رجا ابن ابی الضحاک آتا ہے مدینے امام کو لے جانے کے لیے، امام نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جائیں گے، زبردستی لے جائیں گے، جائیں گے کیسے نہیں. اب امام تک جانے پہ مجبور ہوئے، تو جاتے جاتے یہ سب پر آشکار کر کے جا رہے کہ ہم جا نہیں رہے، ہم لے جائے جا رہے ہیں. لہذا آئے قبر پیغمبر پہ آنے کے بعد بار بار رخصت ہو رہی ہیں. ایک دفعہ رخصت ہو لیے واپس گئے، پھر آئے رخصت ہونے، پھر آئے، لوگوں نے کہا سرکار ہے کیا بات، کیا یہ بار بار کیوں رخصت ہو رہی ہیں؟ کہا یہ میرا آخری سفر ہے، اب مجھے واپسی اس سفر سے نہ ہوگی، سفر سے واپس نہیں آ سکوں گا. سب تو سمجھ رہے ہیں کہ حاکم کی حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہیں، ولی عہد بننے جا رہے ہیں، یہ کیسی بات. اس کے بعد گھر آئے، آنے کے بعد خواتین سے کہا جتنا رو سکو رو لو، اپنا ماتم کرایا، اپنی زندگی میں کرایا، اور کہا بلند آواز سے رو، آہستہ آہستہ مت رو. تو رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ تو رقت آ گئی رو رہے ہیں، مصائب سن کر کے رو رہے ہیں، ایک دفعہ رونا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، رونا کچھ سمجھانے کے لیے ہے، رونا سمجھانے کے لیے، رونا صرف دل کی بھڑاس نکالنے کو نہیں ہے، رونا صرف ثواب لینے کو نہیں ہے، رونا کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے. لہذا کہ امام رضا علیہ السلام کی بزم میں محفل میں غم حسین منایا جا رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، امام کا صحابی شبیب بیٹھا ہے، رومال چہرے پر ہے. امام پوچھتے ہیں شبیب تو میرے جد پر روتے نہیں؟ شبیب نے رومال ہٹایا، کہا مولا دیکھیے آنسو جاری ہے. کہا نہیں شبیب ایسے مت رو، چیخ چیخ کے رو، اس طرح سے رو جیسے وہ مارو چیز کا جوان بیٹا مر جاتا ہے. اگر صرف دل کی بھڑاس نکالنا ہوتا، اگر صرف ثواب لینا مقصود ہوتا، تو آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کافی تھا، لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے. امام کہتے چیخ چیخ کے رو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے، کیونکہ جو جب کسی گھر سے کوئی انسان حکومت میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہاں تو خوشی کے شادیانے بچتے ہیں نا، یہ رونا کیسا. امام بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل ہونے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد راستے بھر جہاں 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 امام کو لوگ ملتے گئے، امام اپنا پیغام پہنچاتے گئے ہیں، یہاں تک کہ جب مرو میں پہنچے ہیں امام، وہاں پر ہزاروں افراد استقبال کے لیے موجود ہیں، قلم کاغذ لیے کھڑے ہوئے ہیں، ابن رسول اللہ آپ ہمارے شہر سے آ کر کے چلے جائیں اور ہمیں آپ سے کوئی حدیث سننے کو نہ ملے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. مولا کو ایک حدیث، مولا نے ایک دفعہ ہماری سے سر نکالا اور نکال کے کہا لکھو لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. قول پروردگار ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، جو ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہو گیا. سواری آگے بڑھ گئی، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر اماری سے سر نکالا، کہا بشرتہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ پروردگار کا قلعہ ہے، داخل ہونے والا عذاب خدا سے نجات پائے گا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اس کی ایک شرط میں ہوں. اگر لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو کر کے عذاب الہی سے نجات پانا چاہتے تھے، امامت ائمہ سے اقرار کرو، مامون ان کی امامت کو ختم کر کے اپنی خلافت کو چاہ رہا ہے مضبوط کرنا. ارے اتنے لکھنے والے ملتے کہاں امام کو؟ لکھنے والے مامون کے ہیں اور لکھوا رہے امام اپنے فضائل لکھوا رہے. امام مرو سے گزرتے ہوئے خراسان پہنچ گئے. اب خراسان میں پہنچنے کے بعد اس نے پہلے خلافت کی پیشکش کی مامون نے، جی میں خلافت سے ہٹ جانا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے. امام جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ اگر سچ ہوتا تو امام کے انکار کرنے کے بعد ہی نہ بیٹھتا. کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے تو آپ کبھی ہمارے گھر میں نہیں بیٹھیں گے. امام سے کہتا ہے کہ خلافت میں آپ کو دے رہا ہوں، خلافت میں آپ کو دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ خلافت اللہ نے تمہیں دیا ہے یا تمہیں نہیں دیا ہے. اگر اللہ نے خلافت تمہیں دیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی اور کو دے دو.
کیونکہ خلافت جیب میں پڑے ہوئے ڈالر نہیں ہے کہ آپ نکال کے ان کو دے دیں ان کو دے دیں. خلافت ہے منصب الہی. جس طرح سے رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے رسول ہمیں بنایا تھا ہم تمہیں دے دے رہے ہیں رسالت, اسی طرح سے اللہ جسے خلافت دے دیتا ہے وہ کسی کو دے نہیں سکتا. اور اگر خلافت تمہیں ملی نہیں تمہارا حق نہیں ہے تو جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ تم دینے والے کون ہوتے ہو؟ حلوائی کی دکان کا دادا کا پاتیا؟ جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں وہ تمہیں دینے کا اختیار نہیں ہے. پہلے ہی مرحلے میں معمول لا جواب ہوا. اس کے بعد کہتا اچھا ہم آپ کو یہ جو ہے ولی عہد بنا دینا چاہتے ہیں. امام نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے. وہی دھمکی جو مولا کائنات کو دی گئی تھی شورا میں داخل ہونے کے لیے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ایک شرط قبول کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے ہم کسی معاملے میں شامل نہ رہیں گے, دخل نہیں دیں گے. کسی کو عزل کرنا کسی کو نصب کرنا ہم اس میں شامل نہیں رہیں گے. ما دخل تو فی ھذا الامر, ہم اس کام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں مگر یہ کہ ہم اس سے خارج ہیں. مامون نے اس چیز شک کو قبول کر لیا. اب رجا ابن ابی ضحاک جو امام کو لینے گیا تھا وہ آ کر کے رپورٹ دے رہا ہے کہ امام کو ہم نے پایا کیسا. امام کو پایا کیسا؟ رجا ابن ابی ضحاک کے پورے سفر کی رپورٹ دے رہا ہے مامون کو. کہتا مامون ہی تو بڑے عجیب ہیں, ہم نے تو ان کا ایسا ظاہر دیکھا ہی نہیں, ہم نے ان کا ایسا عابد نہیں دیکھا. پورے راستے بھر طویل راستہ ہے مدینے سے خراسان کا, اور اتنا قابل اتنا عالم, راستے میں جس کسی نے سوال کیا اس کا جواب حاضر ہے ان کے پاس. سننے کے بعد مامون کہتا ہے رجا تو نے کیا سمجھا ہے انہیں؟ ھذا خیر اہل الارض و اعلمہم و اعبدہم, روئے زمین پہ ان سے بہتر کوئی نہیں پایا جاتا, ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ عابد کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لایا ہے امام کو یہاں پر کاہے کے لیے؟ لایا کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے حکومت میں شامل ثابت شہید ہو دی نا. لیکن امام نے اپنے قول اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں. ورنہ کابینہ کا کون وزیر ایسا ہوتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم تمہارے معاملے میں شامل نہیں؟ تم کسی کو عزل کرو چاہے نصب کرو, ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اگر کسی کو تم نے حاکم معین کیا اس میں وہ تمہارا عمل ہے, ہمارا عمل نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ لایا تھا کہ ان کے علم ان کے تقویٰ ان کے زہد کو چھپا دیں گے. مدینے میں امام کے زہد و تقویٰ و علم کے اظہار کا اتنا موقع نہیں تھا جتنا موقع خراسان میں مل گیا. کیونکہ خراسان میں مامون نے امام کو علمی طور سے شکست دینے کے لیے مناظرے کی محفلیں قائم کرنا شروع کر دی. مختلف مذاہب کے علماء بلائے گئے, یہودیوں کے علماء, عیسائیوں کے علماء, اہل سنت کے علماء. وقت نہیں کہ میں سارا مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. جتنے مناظرے ہوئے ہر مناظرے میں امام غالب, ہر مناظرے میں امام غالب. بھئی یہ مامون کی حماقت ہی تو ہے نا, دنیا میں پڑھنے والوں کو مقابلہ کرا رہا ہے اس سے جو وہاں پہ پڑھ کے آیا ہے, وہاں پہ پڑھ کے آیا ہے. تو مدینے میں امام کے علم کے اظہار کا اتنا موقع مل بھی نہیں سکتا تھا. لیکن خراسان میں آنے کے بعد جب محفل مناظرہ تشکیل پائی ہے تو امام کا علم زبردست عام و خاص ہو گیا. مامون نے دیکھا یہ تو چال الٹ گئی, ہم انہیں زبانیں لائے تھے یہ تو اور ابھر گئے. لہذا محفل مناظرہ بند کر دی گئی, محفل مناظرہ بند. عید کا دن آ گیا, امام سے کہا کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیں. کیونکہ عام طور سے عید اور جمعہ کا منصب جو ہے یہ منصب حکومت ہے, حاکم خود پڑھاتا ہے, اگر اسلامی حکومت قائم ہے یا اس کا کوئی جانشین پڑھائے نائب پڑھائے. تو یہ نماز پڑھوا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا یہ ہمارے نائب ہیں, وہ نیابت کا منصب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ نائب ہے اور ہم اصل ہیں.
تو جب نائب کا احترام تو اصل کا احترام تو اور زیادہ. امام نے پہلے منع کیا, کہنے آدھی کو پڑھانا ہے, تو امام نے شرط رکھی میں ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے میرے جد پڑھاتے تھے, بولے بات پڑھاؤں گا. اس کو پتا بھی نہیں تھا جد کیسے پڑھاتے تھے, لوگ زمانہ بھول گیا تھا نا, اسلام تو بدل چکا تھا. ارے اسلام تو بدل گیا تھا سن 35 تک میں, تو 35 ہجری میں مولانا کائنات کی خلافت ہوئی ہے, اور جو لوگ آئے ہیں دریا علی پر مولانا نے کیا کہا تھا, فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ, آسمان اسلام ابرالود ہو چکا ہے, راستے بدل چکے ہیں, تبدیل ہو چکا ہے اسلام. اور اب تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے سن 200 ہجری تک تو بالکل ہی شکل بدل چکی تھی, لوگ بھول گئے تھے رسول کیسے نماز پڑھاتے تھے. بہترین موقع ہے وہاں کو مل گیا نماز رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. مامون نے مان لیا, ٹھیک ہے جیسے آپ عید پڑھاتے ویسے ہی آپ پڑھائیے. عید کا دن کیا ہوتا ہے, عام طور لوگ بہترین لباس فاخرہ پہنتے ہیں, شام و شوکت ہوتی ہے. اب امام جو نکلے نماز کے لیے تو برہنا پا ہے, ننگے پیر چلے آ رہے ہیں, آستینیں الٹے ہوئے ہیں, اور ہر دو قدم کے اوپر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے. اب جو عمرائے لشکر آئے ہوئے تھے, وزرا آئے تھے, سب بہترین سوٹ بوٹ پہنے میں چلے آ رہے ہیں. اب جو امام کو دیکھا برہنا پا, گھوڑے پہ سوار نہیں ہو رہے, پیدل چل رہے ہیں, سارے کے سارے عمرائے لشکر گھوڑے سے نیچے آ گئے, جوتے اتار دیے, برہنا پا آگے آگے امام, پیچھے پیچھے لشکر والے, اور آواز بلند اللہ اکبر. ایسا لگ رہا تھا خراسان کے گلی کوچوں سے دیواروں سے صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہے. تھوڑی دور امام چلے تھے, تھوڑی دور امام چلے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے زاروں قطار آتو ہے. رفتہ رفتہ پیغمبر کا وہ ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آنے لگا. فضل نے اطلاع معمول کو دی, معمول پلٹا دے ورنہ عیدگاہ پہنچتے پہنچتے تیری حکومت کا زوال آ جائے گا, علوی حکومت کا قیام ہو جائے گا. فوراً معمول نے حکم دیا کہ جی حضور اب آپ تشریف لے جائیے. سازش یہی تھی نا کہ یہ نائب ہے وہ اصل ہیں, اب امام کا پلٹ جانا سارے ذہن میں سوال چھوڑ گیا, آئے کیوں تھے پلٹائے کیوں گئے, آئے کیوں پلٹائے کیوں گئے, وہ سازش نہ کام. علمی مناظرہ بند. اب وہی امام جسے معمول لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا یہ ہمارے بات کے ولی ہے, دیکھ سارے اختیارات امام نے ویسے خود بھی قبول نہ کیے تھے, لیکن اب تو یہاں تک پابندی لگ گئی, اب امام سے کوئی مل بھی نہیں سکتا. کیونکہ جب مناظرہ کی مجلسیں بند ہو گئی تھی تو امام نے اپنے گھر کے اندر اپنے خاص شیعوں کے لیے علمی درس کا سلسلہ شروع کیا. معمول نے پابندی لگوا دی, کوئی نہیں جا سکتا. جب یہ پابندی لگی ہے اس وقت امام نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہے, یا بدیع یا قوی, یا منیع یا علی یا رفیع, صل علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ. بڑا عجیب جملہ امام نے فرمایا ہے کہ پالنے والے تو ان لوگوں پہ درود بھیج جن پر درود بھیجوا کر کے تو نے درود کو شرف دیا ہے. یہ ان کا شرف نہیں کہ ان کے اوپر سلوات بھیجی جاتی ہے, یہ سلوات کا شرف ہے کہ وہ ان کے اوپر بھیجی جاتی ہے. صلی علی من شرفت بالصلاۃ علیہ, ان پر سلوات بھیج, ان پر درود بھیج جن کے اوپر درود بھیجوا کر کے تو نے سلوات کو شرف عطا کیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, وانتقم لی ممن ظلمنی, جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس سے میرا انتقام لے, واستخف بی, جس نے مجھے ہلکا بنا دیا ہے, وطرد الشیعۃ عن بابی, جس نے میرے شیعوں کو میرے دروازے سے ٹھکرا دیا ہے. یہ شیعہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, کیونکہ امام علیہ السلام نے خراسان میں آ کر کے ایک اور جو اہم کام کیا ہے وہ شیعت کی اصل تصویر پیش کی ہے کہ شیعہ ہوتے کون ہیں. اصل تصویر شیعت کی امام نے پیش کی ہے, کیونکہ سب امام آ رہے تھے خراسان, کچھ لوگ تھے جو اپنے کو شیعہ علی کہلاتے تھے, اور جب یہ پتا چلا کہ امام ولی عہد بن کے آ رہے ہیں تو ان کی باتیں کھل گئیں. ہوتا ہے نا عام طور سے کہ جب وہ پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ہمیشہ, जब उनके वर्करों को यह पता चलता है कि अब हमारी पार्टी हुकूमत में आ रही है, तो ये वर्कर जो होते हैं इधर उधर बहुत ही सीना तान के भी घूमने लगते हैं और लोगों से वादे भी करने लगते हैं कि घबराओ नहीं, बस हमारी हुकूमत आने वाली, जो काम तुम्हारा होगा हम करा देंगे। इनको भी जब ये पता चला कि इमाम वली अहद बनकर के हुकूमत में आ रहा है, इन्होंने भी लोगों से वादे करने शुरू कर दिए। हम इमाम के शिया हैं, हम कहने वाले हैं, हमारे रवाबित है। इमाम आ गए खुरासान, अब ये इमाम यहां पहुंचे मुलाकात के लिए, खूब गौर से सुने, इमाम के पास पहुंचे मुलाकात के लिए, इमाम ने इनसे मिलना पसंद नहीं किया, इनकार कर दिया। ये समझे कि अभी इमाम थके हुए आए हैं, कुछ दिन आराम आराम करेंगे, उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। कुछ दिन के बाद फिर इमाम के दरवाजे पे गए, इमाम ने फिर मिलने से इनकार कर दिया। सोचा अभी नई नई हुकूमत में आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर मुलाकात हो जाएगी, मगर उसके कुछ दिन के बाद गए, फिर भी इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता शहर में चिमिगुनिया होने लगी, क्योंकि बहुत इन्होंने अपने को किया था ना, हाईलाइट किया था, हम फला हैं। भाई क्या चक्कर क्या है तुम्हारे, इमाम तुमसे मिलने को भी तैयार नहीं है। जितने बहाने कर सकते थे बहाने भी सब खत्म हो गए। वो जमाना आ गया कि अब ये शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गए, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे, जिनके इमाम जिनसे मुलाकात करने को भी तैयार नहीं है। जाते जाते कहा कम से कम चलो इमाम को जाते जाते खबर तो दे दें कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। गए इमाम के दरवाजे पर और पैगाम दिया कि मौला आपके इस रवैये और बर्ताव की वजह से अब हम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। जब यह पैगाम मिला तो इमाम ने कहा उनसे कहो घर के अंदर आ जाए। घर के अंदर आए, इमाम ने उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं किया, अपना मुंह फेर लिया। धारणवार में अलामा जिस बड़ी तफसील से इस वाक्य को लेते हैं, मैं बड़ा मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं इसे। इमाम ने अपना मुंह फेर लिया, ये मंजर देख करके वो इमाम के कदमों पे गिर गए कि मौला आखिर हमसे क्या खता हो गई है, हम आपके शिया हैं, हम आपके जद के शिया हैं, बस ये सुनना था इतफा इमाम ने था वाह हुकुम खामोश, ये जुमला जबान पे मत लाना कि हम शिया अली हैं। इन्नमा शियतुहु हसनु वल हुसैन व सलमानु व अबी दर व मुहम्मद इब्नु अबी बकर अल्लज़ीना लम यकबु शैअन मिन फुनून ज़वाजिरे। अरे अली के शिया जानते हो कौन थे? अली के शिया सलमान थे, अली के शिया अबू दर थे, अली के शिया अम्मार थे, अली के शिया मोहम्मद इब्ने अबी बकर थे, वो लोग थे। अली ने जिस चीजों से मना कर दिया कभी उसके करीब न गए, अली ने जिन चीजों का हुक्म दे दिया कभी उसके खिलाफ वर्जी नहीं की। एक तुम हो, तुमसे कहते हैं खड़े हो जाओ तो बैठ जाते हो, तुमसे कहते हैं बैठ जाओ तो खड़े हो जाते हो, हमारा हुक्म मानते नहीं, इताअत करते नहीं, दावा है कि हम तुम्हारे शिया है, तुम्हारे चाहने वाले हैं। अरे शिया वो होता है जो इत्तबा करता है, अशिया मन शाया अली जन, शिया वो है जो अली के नक्शे कदम पे चले। ये कह दो कि हाँ हमें अली अच्छे लगते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल न करो। मौला ने तशय्यों की इस्लाह की है कि शिया से मुराद क्या है। शिया से मुराद सिर्फ कसीदा पढ़ देना नहीं है, शिया से मुराद सिर्फ नारे लगा देना नहीं है, शिया से मुराद सिर्फ कह देना कि हम इतने चाहने वाले हैं नहीं है। शिया हो, छठे इमाम ने ही तो कहा था ना शिया तो ना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। ए मेरे शियो, मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार बनो, बाइसे नंगो आर न बनो। तुम्हारा अमल देख करके लोग कहे हाँ क्या कितने अच्छे हैं इनके चाहने वाले। ऐसा ना हो कि तुम्हारा इल्म, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार ऐसा हो कि सुन करके हमें शर्म आए। आखिर जब किसी की औलाद नाकारा निकल जाती है तो माँ बाप का सर तो झुकता है ना, क्यों हमें बदनाम करते हो। इमाम का एक काम जो रहा है खुरासान के अंदर, वो तशय्यों के असली चेहरे को लोगों के साथ पेश करना। बस अजीजो, इमाम ने इस मुख्तसर सी मुद्दत से जो फायदा उठाया है, 3 साल मुद्दत से, एक तरफ से तशय्यों के असली चेहरे को लोगों के सामने पेश किया है, दूसरी तरफ से मामून की साजिशों को नाकाम किया है। जब मामून ने देखा जिस मकसद से हम लाए थे वो मकसद तो हासिल नहीं हो रहा है, अब इमाम की जिंदगी के दर पे हो गया। امام کی شہادت کے اوپر اس نے مکمل کمر باندھ لی, کمر بستہ ہو گیا. جس طرح سے امام حسین کی شہادت کی خبر پیغمبر دے چکے تھے, امام رضا کی شہادت کی خبر بھی دے چکے تھے. امام جانتے تھے کہ ہماری شہادت کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی. یہ لوگ غافل نہیں تھے, جانتے تھے ہر چیزوں کو, ہر خطرے کو جان بوجھ کر کے اسے اختیار کرتے تھے اور اپناتے تھے. لاشعوری کے عالم میں کوئی کام نہیں کیا ہے ان لوگوں نے. چنانچہ حسما ابن عیون کا بیان ہے, ابن بابوے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, حسما ابن عیون کہتے ہیں آدھی رات کو امام کا خادم ہمارے پاس آتا ہے, دق الباب کیا اور کہتا ہے حسما تمہیں تمہارے مولا بلا رہے ہیں. میں گیا, میں نے کہا خیریت تو ہے, آدھی رات میں مولا نے کیوں بلایا ہے. میں وہاں پہنچا مولا کی خدمت میں, کہا مولا کیا بات ہو گئی ہے. کہا حسما میری شہادت کے وقت قریب آ گیا ہے, میری شہادت کے وقت قریب آ گیا ہے, مامون نے طے کر لیا ہے, اب وہ مجھے اب زندہ نہیں چھوڑے گا, میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. دیکھو حسما جب میری شہادت ہو جائے تو یہ مجھے غسل دینا چاہے گا, اسے روک دینا, اسے کہہ دینا کہ امام کا غسل امام ہی کرتا ہے. اگر اس نے ہاتھ بھی لگایا تو جو عذاب اسے آخرت میں ملنے والا ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے گا. اے حسما جب میری شہادت ہو جائے, جب سفید خیمہ نصب ہو جائے تو میرے جنازے کو اس میں رکھ دینا. ہر سما خیمے میں جھانک کے دیکھنے کی کوشش مت کرنا. اے ہر سما جب میرا جنازہ خیمے میں رکھا ہوگا تو مامون چھت پہ چڑھا ہوا تم لوگوں کو تانا دے گا. تمہارا تو عقیدہ یہ ہے نا امام کو امام غسل دیتا ہے, یہ کیسے امام ہیں, ان کو تو غسل دینے والا کوئی معصوم امام موجود نہیں ہے. تو جواب دے دینا کہ یقیناً امام کو معصوم امام ہی غسل دیتا ہے. اگر کوئی ظالم پابندیاں لگا دے, بندشیں لگا دے, اس سے امام کی امامت پہ حرف نہیں آتا ہے. اگر بندشیں نہیں ہوتی تو امام ظاہراً آ کر کیا غسل دیتا, جب بندشیں ہو جاتی امام غیب سے آتا ہے. ہر تمام جب میرا غسل ہو جائے گا تو پردہ خود بخود اٹھ جائے گا. جب خیمے کا پردہ اٹھ جائے تب اندر آ کر کے دیکھنا, میرا جنازہ تمہیں غسل شدہ کفن شدہ ملے گا. دیکھو ہر سما مامون یہ چاہے گا کہ ہمیں اپنے باپ کے بغل میں دفن کرے, ہارون کی قبر کے پاس دفن کرے. کوشش یہ کرے گا کہ ہارون کی میت, ہارون کی قبر میرے لیے قبلہ بن جائے, ہارون کی قبر میرے لیے قبلہ بن جائے. یعنی ہارون کی قبر آگے, میری قبر اس کے پیچھے, اور قبلہ میرے لیے بنے ہارون کی قبر. جتنی بھی کوشش کرے گا اس جگہ کو کھودنے کی وہ جگہ کھود نہ سکے گی, آخر میں مجبور ہو کر کے ہارون کو پیچھے لائے گا, مجھے آگے لے جائے گا. جب وہ جگہ کھودے گی, قبر کھودے گی, قبر سے میں تازہ پانی جاری ہوگا, اس کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوں گی. لیکن جب جنازے کو دفن کرنے کا موقع آئے گا تو پانی خود بخود خشک ہو جائے گا, جیسے جیسے امام نے بیان کیا تھا. ہر سما سے من نو ان ویسے ہی واقع ہوا. ہر سما کہتے ہیں شہادت جب امام کی ہو گئی ہے ویسے ہی سفید خیمہ نصب ہوا, ہم لوگوں نے امام کے جنازے کو رکھا, خود بخود امام کا غسل ہوا, امام کا کفن ہوا. کس نے غسل و کفن دیا ہم نہ دیکھ سکے. امام کے غسل و کفن کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا ہے, جہاں امام نے کہا تھا, جس طرح سے کہا تھا, ہارون نے وہی کرنا چاہا, لاکھ کوشش کی گئی, لاکھ پھاوڑے چلائے گئے, زمین نہ کھود سکی, آخر میں مجبور ہو کر کے اسی جگہ پر ہارون اسی جگہ پر مامون نے قبر کھدوائی جہاں امام نے کہا تھا. ویسے ہی پانی نکلا, ویسے ہی مچھلیاں ظاہر ہوئی, ویسے ہی پانی سوکھا. ابھی تو امام رضا کی شہادت ہو گئی خراسان میں. ہم کیا کہتے ہیں آج زیارت میں, السلام علیک یا غریب الغرباء, اے پردیسی امام. یقیناً امام پردیس میں تھا, اپنے وطن میں نہیں تھا, اپنے وطن سے دور تھا. یقیناً ایک ظالم نے امام کو شہید کیا, لیکن امام کا جنازہ اٹھا بڑی دھوم سے, بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا, خود قاتل سر و سینہ پیٹتا ہوا جنازے میں شریک رہا, یہ دکھانے کے لیے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہائے وہ غریب کربلا, غریب الغربا, لیکن غریب الغربا کا جنازہ بڑے دھوم پہ اٹھا, غسل میں ملا, کفن میں ملا,
لیکن ہائے غریب الغربا کہ جب گیارہ محرم کو اسیروں کا قافلہ شہدا کے جنازے کے پاس سے گزرا ہے اور زینب نے جب اپنے کو بھائی کی لاش میں گرایا پہنچ کے یہی تو کہا تھا السلام علیک یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہاد حسین کا مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام.
آپ کی جب شہادت وفات ہوئی ہے فرشتوں نے آپ پہ نماز پڑھی, لیکن یہ آپ کا حسین کس حال میں پڑا ہوا ہے, یہ اپنے خون میں غلطا ہے. اے اللہ کے رسول, ارے کفن ملنا تو دور کی بات ہے, بدن کا کپڑا تک اتار لیا گیا. اس کے بعد زینب کہتی ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا, اسے غسل نہیں ملا, اسے کفن نہیں ملا. نہیں, اسے غسل بھی ملا ہے, اسے کفن بھی ملا ہے, لیکن اس کا غسل بھی نرالا ہے, اس کا کفن بھی نرالا ہے. غسلہ ادم الجاری من وریدہ, اسے پانی سے غسل نہیں ملا, رگے گردن سے جاری ہونے والے خون سے. وکفنہ الرمل الساقی علیہ, سہرائے کربلا کی ریٹوں نے اڑ اڑ کر کے کفن دیا. اے عزیزو, یہ وہ عظیم مصیبت تھی. امام سید سجاد اونٹ پر بندھے ہوئے ہیں, ساری بیویاں تو گر گئی تھیں, امام اونٹ کے اوپر ہیں. زینب بھیا کی لاش پہ بیٹھی ہوئی بہن کر رہی تھی کہ اچانک زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی. کیا دیکھا, ان قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے. زینب نے حسین کو چھوڑا, سید سجاد کا رخ کیا. اے بیٹا سجاد, ارے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں, بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو. سید سجاد کہتے ہیں اے بھوبی اما, ہائے وہ بیٹا کیا کرے جو اتنا مجبور ہے, اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.